الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فاقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسجد کے تعلق سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. انما یعمرو مساجد اللہ, بے شک مسجد کو آباد وہی کرتے ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وآقام الصلاة وآت الزکاة, جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں, ولم یخشا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے صفات والوں کو ہدایت دے دے گا. ان صفات والے جب مسجد کو آباد کرتے ہیں تو ہدایت ان کی زندگی میں آئے گی, اس لیے کہ مسجد یہ ہدایت کا بنیادی مرکز ہے. دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے ہدایت کا خود سب سے پہلے سامان سب سے پہلے بھیجا, بعد میں انسان کو بھیجا. انسان کے آنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں اپنے گھر کو قائم کیا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین, بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ مکرمہ میں, اور اس کے بنانے کا مقصد ہدا للعالمین, پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ملے. یہ ہدایت کا مرکز ہے. ایمان اور اعمال کے ساتھ, آخرت کے یقین کے ساتھ, اور اپنے نمازوں کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال لگاتے ہوئے جو مسجد کو آباد کرے گا, اللہ اس مسجد کا اثر اس کی زندگی میں ڈالیں گے. مسجد ہدایت کا مرکز ہے, تو جو مسجد کو آباد کرے گا وہ ہدایت سے محروم نہیں ہوگا. دوستو, ایک تو ہے مسجد ہدایت کا گھر ہے, دوسرا مسجد اللہ کا گھر ہے. ہر گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, نسبت بڑی اونچی ہے. گھر کی بے ادبی گھر والے کی بے ادبی ہے, گھر کا احترام گھر والے کا احترام ہے. تو اس مسجد کا ادب کرنا گویا اللہ کا ادب کرنا ہے. اس مسجد کی بے حرمتی اور بے ادبی گویا اللہ کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں تمام جگہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ واسواقہا, پوری دنیا کے اندر جتنی جگہ ہیں تمام جگہوں میں, تمام پورے شہر میں سب سے پسندیدہ محبوب جگہ اللہ کو اللہ کا گھر ہے, اور پورے شہر کے اندر سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. بازار فتنے کی, فساد کی, اور شرور و آفات, ان ساری برائیوں کی جڑ ہے. اسی لیے سنت ہے بازار میں جب جائے, حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص بازار میں جاتے ہوئے اس کلمے کو پڑھتا ہے, ایک لاکھ نیکیاں اللہ اس کو اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں. یہ حدیث جب صحابہ اکرام کے سامنے آئی تو صحابہ اس فضیلت کو لینے کے لیے بازار جایا کرتے تھے. بازار جائیں اور یہ ثواب کا حصہ ہمارے نام اعمال میں آئے. یقین کی بات ہے کہ ان کے اعمال نے بازار کو بھی مسجد بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سوق المسلمین کا مصلی المسلمین, مسلمانوں کے بازار مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح تھے. صحابہ کے اعمال مسجدوں کو, صحابہ کے اعمال بازار کو مسجد کی شکل بنا دیے. بازار جاتے تو آخرت کما کے لاتے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم کیا ہو جاؤ, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو. لیکن وہاں بھی ایک بات یاد رکھو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, وہاں بھی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. جمعہ کی نماز کے بعد ترغیب دے رہے ہیں کہ کمانے کے لیے جاؤ, لیکن کماتے ہوئے بازار میں آدمی جائے گا تو وہاں بھی کہہ رہے ہیں وذکر اللہ کثیرا, کہ مسجد بازار کو بھی مسجد کی طرح بناؤ. لیکن غفلت کی انتہا ہے ہمارے اندر. صحابہ اکرام بازار کو مسجد کی شکل بناتے اور یہاں غفلت کی اتنی بڑی انتہا ہے کہ مسجد کو بازار کی شکل بناتے. ہر وہ کام جو بازار میں ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک, مسجد کے اندر کتنی بڑی بے حرمتی, کتنی بڑی بے ادبی. یہ میرا تھوڑی گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام اللہ کا احترام, اس کا ادب اللہ کا ادب ہے. لہذا اس مسجد کو ہر اس عمل سے, ہر اس دنیاوی چیز سے بچایا جائے جس سے بے ادبی ہوتی ہے, جس سے بے ادبی ہوتی ہے. حتیٰ کہ صرف دنیا کی بات چیت پر حدیث میں آتا ہے اس کی نیکیاں ایسے صاف ہوتی ہیں جیسے ایک سبزہ دار زمین ہے جس پر گھاس اگی ہوئی ہے. بھوکے جانوروں کو چھوڑ دو تو لمحوں میں صاف کر دیتے ہیں. دنیا کی باتیں مسجد میں ایسے ہی ہماری نیکیوں کو صاف کر دیتے ہیں. سب سے پہلے دل میں اللہ کے گھر کا احترام ہو, اور دوسری بات اللہ کا گھر ہے, یہاں جو بھی آتا ہے اللہ اس کا اکرام فرماتے ہیں. ہر گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے, میزبان اللہ ہے, نماز کو آنے والا اللہ کا مہمان ہے. کتنی بہترین دعوت ہے. ایسی بہترین دعوت چھوڑ کر ہم, مسجد کو چھوڑ کر ہم افطار پارٹیوں پر اٹینڈ کرتے رہے. ہاں نماز کی پابندی کے ساتھ ایسی دعوتیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. من غدا الى المسجد او راحا اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راحا. اللہ دعوت دے رہے جو صبح شام مسجد کو آئے, اعد اللہ له نزلا فی الجنہ, اللہ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کرے گا. صبح میں آؤ شام میں آؤ, اللہ مہمان نوازی کی دعوت دے رہے. ہم تم ہمارے مہمان ہو, ہم تمہارے, ہم میزبان ہیں تم مہمان ہو, اور دعوت ہوگی جنت میں. اور ہمارے گھروں میں بھی مہمان آتے ہیں, لیکن ہر مہمان کے ساتھ ہر ایک ہی برتاؤ نہیں کرتے. مہمان مختلف درجے کے ہوتے ہیں تو برتاؤ بھی مختلف درجے کا ہوتا ہے. یہ حدیث میں مطالبہ ہے اس کا, یہ نہیں کہ جو بھی گھر آئے اس کے ساتھ ایک ہی اکرام ہو. انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو, لوگوں کو ان کا مرتبہ پہچانو اور اس کے مطابق ان کا اکرام کرو. یہ حدیث سے مطالبہ ہے. تو ہمارے گھروں میں بھی مہمان آتے ہیں فقیروں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک سائل آیا, آپ نے اس کو دروازے پہ دے کے بھیج دیا. ایک اور سائل آیا تو اندر بلا کے کھلا کے بھیج بھی جایا. پوچھا تو کیا ہے, کہنے لگے لوگوں کو ان کے مرتبے پہ اتارو. دونوں سائلوں میں فرق تھا, دونوں فقیروں میں فرق تھا. وہاں تو رعایت فقیروں میں کی گئی, یہاں تو بدرجہ والا مہمانوں میں ہونا چاہیے. تو جب دنیا کے اندر آدمی مہمانوں کے درجے اور مراتب اس کے مطابق اکرام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی مہمانوں کا اکرام ان کے درجوں کی مناسب ہوتا ہے. کوئی دور سے آتا ہے, کوئی قریب سے آتا ہے, کوئی جلدی آتا ہے, کوئی دیر سے آتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازی میں، نمازیوں میں سب سے بڑا نمازی کا وہ درجہ ہے جو دور سے چل کر آئے، نمازیوں میں سب سے بڑے نمازی کا وہ درجہ ہے جو دور سے چل کر آئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، وہ نمازی جو گھر میں نماز پڑھ کے سو گیا اس سے وہ نمازی بہتر ہے جو مسجد میں آئے اور انتظار کرے اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھے۔ مرتبے میں فرق ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا بہترین نمازی وہ ہے جو دور سے چل کر آئے، لیکن ایک اور حدیث میں فرمایا فضیلت آئی ہے کہ مسجد کا پڑوس تلاش کرو، اپنے گھروں کو مسجد کے پڑوس میں، مسجد کے قریب بناؤ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اس گھر کی فضیلت جو مسجد کے قریب ہے، اور اس گھر کے ساتھ جو مسجد سے دور ہے ایسی ہے جیسے ایک مجاہد کی فضیلت عام مسلمان پر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جتنے دور گھر والے ہیں سب چھوڑ کے یہیں آ جائیں۔ یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، آپ نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، جہاں جو ہے وہیں رہے۔ قبیلے بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے اطراف ایک جگہ خالی ہوئی تو ان کا گھر بہت دور تھا وہ قبیلے والوں کا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم مسجد کے قریب اپنا گھر بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے بلایا، پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ تم اپنا گھر مسجد کے قریب بنانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاں ہو وہیں رہو، تمہارے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مل رہی ہے۔ جن کا گھر مسجد کے قریب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس فضیلت کو لیں، اور جن کا گھر مسجد سے دور ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس فضیلت کو لیں۔ دونوں کو محروم نہیں کیا۔ تو بہرکیف مسجد اصل اللہ کا گھر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، مسجد المساجد سوق من اسواق الاخرہ، مسجدیں آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہیں، اور جو مسجد میں آتا ہے اللہ اس کا اکرام مغفرت کے ذریعے فرماتا ہے۔ جو مسجد کو آتا ہے اس کا اکرام کرتے ہیں اللہ اپنے مہمان کا اکرام مغفرت کے ذریعے فرماتے ہیں۔ تو لہذا دوستو، سب سے پہلی بات کہ مسجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور دوسری بات مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد کرنا۔ جب مسجد کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو مسجد کو آباد کرنے کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو بنانے کی بھی اتنی بڑی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے، من بنا مسجدن بنا اللہ له بیتن فی الجنہ، جو شخص اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا اللہ کا گھر بنائے، اس گھر میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہو۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کام مسجد کی بنیاد ڈالی۔ مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ جگہ دو یتیموں کی تھی، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، زرارہ ابن ربی کی کفالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار میں وہ جگہ خریدی، حضرت ابوبکر نے اپنے جیب سے پیسے دیے۔ اللہ اکبر، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلا ابو بکر کے بارے میں، ابو بکر جب تک اس مسجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، کب تک ہوتی رہے گی؟ قیامت تک ہوتی رہے گی، اللہ اس کا حصہ تیرے نام اعمال میں لائیں گے اور تیری قبر پر رحمت برساتے رہیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لے لیے، لوٹ لیے، دنیا کا کیا ملینر بلینر بلینر کیا ہوگا ان لوگوں کے سامنے، کہ جتنا جو لگائے گا بس ملتا ہی رہے گا۔ سب سے بڑا کارنامہ تو خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے 5000 مسجدیں بنائیں، 900 جامع مسجد بنائی، 900 جامع مسجد اور 5000 بڑی بڑی 5000 مسجدیں بنائی۔ تو دوستو ہمارا بھی ایک مزاج بنے، اللہ کا گھر ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے گھر کو اللہ کے دین پر لگے، خود اس کی ضرورت سمجھے کہ مسجد کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ مسجد والے کھڑے ہو کر مسجد کی ضرورتیں کہتے پھرے اور مطالبہ کرے. یہ بالکل اس کے مسجد کے شان کے خلاف ہے کہ خود آدمی مسجد کی ضرورت کو سمجھے اور مسجد کی ضرورت کو سمجھ کر اس کی اللہ کے لیے, اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اللہ کے لیے دے دے. ایسا نہیں کہ مسجد والے کھڑے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں. اتنے ہر مسجد کے اطراف کتنے ہزار مسلمان, تو تمام کی ذمہ داری ہے کہ ایک گھر کی فکر کرنا ہے, ایک گھر کی فکر. تو یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ ایسا عمل ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد عمل کا دروازہ بند, لیکن روح کے نکلنے کے بعد یہ ایسا عمل ہے کہ چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے. صدقہ جاریہ میں یہ بھی ایک عمل ہے کہ کوئی کی مسجد کے کوئی ایک کام کر دیا, کوئی چیز ایسی لگا دی مسجد کے اندر, جب تک رہے گا اس کے حصے میں عمل آتا ہی رہے گا, ثواب آتا ہی رہے گا. اورنگزیب نے ایک مسجد بنائی اپنے شاہی قلعے کے سامنے, ایران سے پتھر منگوائے, 14 ایکڑ کی زمین, وہ مسجد 14 ایکڑ کی. اورنگزیب, اور انہوں نے اعلان کرایا کہ جب مسجد بنے تو مسجد میرے شاہی محل کے دروازے کے بالکل سامنے ہو, اس لیے کہ جب میں سفر کروں یا میں جب دروازہ کھولوں تو سب سے پہلی نظر میری مسجد پر پڑے, اور جب میرا سفر شروع ہو تو اللہ کے گھر سے ہوتے ہوئے میرا سفر شروع ہو. آج بھی لوگ جا کر دیکھیں دلی میں کہ بالکل شاہی قلعے کے سامنے جامع مسجد بنی ہے. موتی مسجد اپنے شاہی قلعے کے اندر انہوں نے بنائی. اس کی سنگ بنیاد کے وقت اعلان کیا کہ سنگ بنیاد وہ ڈالے جس کی بالغ ہونے سے آج تک تہجد قضا نہ ہوئی ہو. 7,000 کا مجمع تھا, کوئی آگے نہیں بڑھ سکا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم نے میرے راز کو فاش کر دیا, الحمدللہ بلوغ سے لے کر آج تک میری تہجد فوت نہیں ہوئی. یہ بادشاہوں کا دین تھا, آدمی بادشاہت میں رہ کر بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اللہ کے ولی بننے کے لیے چٹائی پہ آنا ضروری نہیں ہے, اے تخت پہ رہ کر بھی. ایسے تخت والوں کے لیے حدیث میں آیا ہے 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو جو انصاف والے ہیں. اس لیے دوستو مسجد کی تعمیر کی بڑی فضیلت. ایک اور حدیث میں آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر بھی مسجد کا کوئی خاص حصہ متعین کرو اور اس کو پاک صاف رکھو. اسی لیے سنت ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی ایک حصہ مسجد کے لیے, نماز کے لیے متعین کر دیں, لیکن اس پر نماز کا حکم نہیں, مسجد کا حکم نہیں آئے گا. کچھ حصہ خاص نماز کے لیے متعین کر دیں, اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں تو وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں, تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسجد کا حصہ ہے, اس کو بالکل صاف. تو مسجد اتنا بڑا مقام, اس کی تعمیر پر اتنی بڑی فضیلت, اس کے تعمیر کے کئی راستے ہیں. تعمیر ایک تعمیر ہے, اس کے در و دیوار کو بنانا, یہ بھی اس کا حق ہے, اللہ کے گھر کا حق. دوسرا حق اللہ کے گھر کا, جس طرح اللہ کے حق ہیں, اللہ کے رسول کے حق ہیں, اسی طرح اس گھر کے بھی حق ہم پر ہیں, کہ سب سے پہلا حق تو اس گھر کی ظاہری ضرورت کو پورا کیا جائے, دوسرا حق اس گھر کی اندرونی ضرورت کو پورا کیا جائے. اس گھر کی اندرونی ضرورت ہے کہ اس گھر کو اعمال سے آباد کیا جائے. قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا, مسجدیں عالی شان لیکن ویران ہوں گی, اور وہ مسجدیں اہل محلہ کے لیے بد دعا دیں گی. مسجد کے اندر اعمال کو زندہ کرنا ہے. کون سے اعمال؟ جو اعمال مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلائے تھے, ان اعمال کو اپنی مسجدوں کے اندر زندہ کرنا, یہ بھی مسجد کا حق ہے کہ مسجد کے اندر دعوت کی فضا ہو, مسجد کے اندر علم کی فضا ہو, مسجد کے اندر خدمت کی فضا ہو, مسجد کے اندر عبادت کی فضا ہو, کہ کوئی باہر سے آنے والا آئے تو اس کے دل کے اندر ایسے چوٹ پڑے کہ کفر اس کا ٹوٹ جائے. جیسے مسجد نبوی میں بڑے سے بڑا کافر آتا, فرامہ ابن واصل آئے, 3 دن ان کو باندھ کے رکھا, لیکن ایسا ان کا کفر تھا کہ ٹوٹ گیا. 3 دن تک کہہ رہے ایمان نہیں لاؤں گا, 3 دن تک
مسجد نبوی میں باندھے رکھے ان کو, لیکن کہہ رہے ایمان نہیں لاؤں گا. صحابہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو. مسجد سے باہر گئے, غسل کر کے آ رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, غسل کر کے آئے اور کلمہ پڑھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا, ہم نے وہی پوچھا تھا تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں میں شہزادہ ہوں, اگر میں وہاں ایمان لاتا تو دنیا یہ کہتی کہ شہزادہ آزادی کے لیے ایمان لایا. میں تو آزادی کے لیے ایمان نہیں لایا, میں تو تم لوگوں کے اندر جو عبادت کی اور دعوت کی اور علم اور خدمت کی اور اکرام کی جو فضا تھی اس کو دیکھ کر متاثر ہو کے ایمان لایا ہوں. دوستو ہمارے مسجدوں میں یہ اعمال زندہ ہوں گے, باہر سے کوئی بھی آئے وہ محروم ہو کے نہیں جائے گا, انشاءاللہ محروم ہو کے نہیں جائے گا. آئے اور وہ اس کے سامنے ہدایت والا عمل سامنے آئے اور اس کے بغیر چلا جائے, یہ بھی ایک مسجد کا حق. ایک ہے مسجد کا حق, مسجد کو پاک صاف رکھا جائے, مسجد کی صفائی کا خوب اہتمام کیا جائے. اپنے گھروں کا جس طرح اہتمام ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پاک صاف ہوں, اللہ کا گھر بھی پاک صاف ہو, یہ بھی مسجد کا حق ہے. احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد سے اس چیز کو اٹھائے جو چیز لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. کوئی بھی تکلیف دینے والی, ٹشو پڑے ہیں, گاربیج پڑا ہے, کوئی چیز امیج پڑی ہے, لوگوں کو تکلیف دینے والی اٹھا کے چلتے چلتے لے کے چلے, کیا مل رہا ہے؟ خود روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنیوں کو لے کر مسجد نبوی کا غبار صاف کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد قبا میں جھاڑو دے رہے, ایک آدمی نے کہا حضرت لائیے. ارے چھوڑ, اتنا بڑا عمل ہے, اگر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں مسجد کا خادم ہوتا, مسجد کا خادم ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرما دے اللہ نے مجھ پر میری امت کے اعمال کے ثواب کو پیش کیا, یہ عمل کا یہ ثواب, یہ عمل کا یہ ثواب. فرمایا مسجد میں جو تنگا اٹھاتے ہیں اس کا بھی اجر میرے سامنے پیش کیا, اور اللہ نے میری امت کے گناہوں کو بھی پیش کیا. اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی قرآن کی سورت یاد کی ہو اور وہ بھول گیا ہو, کوئی آیت یاد کی ہو اور وہ بھول گیا ہو. بڑے ڈرنے کی بات ہے, بچپن میں یاد کیا ہے سورتیں آیتیں, بھول گئے. کوئی حافظ بھول جائے وہ تو اور بڑی مصیبت. مسجد نبوی میں ایک عورت تھی جو جھاڑو دیا کرتی تھی. مسجد نبوی میں ایک عورت تھی جو جھاڑو دیا کرتی تھی. انتقال ہو گیا رات میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوچا کہ رات میں کیوں اطلاع دیں, آپ کو تکلیف ہوگی. چلو انہوں نے تجہیز و تکفین کر کے نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیا. صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آئے, فرمایا آئندہ کسی کا انتقال ہو تو مجھے اطلاع دینا, کل رات میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے, وہ مسجد نبوی کا کوڑا کباڑا اٹھایا کرتی تھی. میرے بھائیو, ان اعمال کی قیمت کا اندازہ ہمیں اس دنیا کے بازار میں نہیں لگے گا. کہنا بہت آسان ہے ایک دن کا اٹھانے پہ ایک محل, ایک دن کا اٹھانے پہ ہمیں اتنا بڑا اجر. ہاں, ان اعمال کی قیمت کا اندازہ اس بازار میں لگ ہی نہیں سکتا. اس کا اندازہ تو اس کے لیے ایک اور بازار چاہیے. ترکاری کی قیمت ترکاری کے منڈی میں لگے گی, سونے کا بھاؤ دکان سونے کی دکان میں پتا چلے گا. ترکاری کی قیمت کوئی سونے کی دکان میں جا کر پوچھے, سونے کا بھاؤ کوئی ترکاری کی منڈی میں جا کر پوچھے. ایک لڑکا تھا, اپنے استاد سے شعر اشعار سیکھتا تھا کہ اشعار کیسے لکھنا, اشعار کیسے بولنا, شعر کوئی بڑا بہترین ذہین تھا, اشعار بڑے اچھے طریقے سے لکھتا تھا, اور استاد بھی بڑا خوش ہوتے اور ایک ایک شعر پر ایک ایک غزل پر کہتے یہ شعر تو 10,000 کے لائق ہے, کبھی کہتے یہ غزل تو 1,00,000 کے برابر ہے, کبھی کہتے یہ شعر تو 10,000 کے قابل ہے. ایسے وہ بڑا خوش ہوتا اور آگے بڑھتا. ایک دن اس کی ماں نے کہا, رے اتنا بڑا ہو گیا, کماتا کام کرتا کچھ نہیں, اتنا بڑا ہو گیا,
کہا ماں ڈر مت, میرے پاس ایسا خزانہ ہے کہ تو اس کی فکر ہی نہیں کر, میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے, میرے پاس لاکھوں روپے کے اشعار ہیں. ماں کہنے لگی اچھا ایک کام کر, سالن بنانا ہے, آلو کی ضرورت ہے, بازار جا کے آلو لے کر آ 2 روپے کے. ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں, گیا جا کے کہا 2 روپے کے آلو دو. اس نے 2 روپے کے آلو دیے. پیسے میں آپ کو 100 روپے کا شیئر دیتا ہوں, 98 روپے آپ ہی دیجیے. وہ ہنسنے لگا, ارے یہ کیا کہہ رہے, 100 روپے ٹھیک ہے, 100 روپے کا شیئر ہی تم رکھ لو, پیسے کیوں پوچھ رہے ہو. کہا بھائی جاؤ کسی شاعر سے لے کر اس کا دماغ خراب کرو, ہمارے سامنے بات مت کرو, ہمیں تو پیسہ چاہیے. وہ تو جب اصرار کرنے لگا تو آلو وہیں رکھ کے سیدھا غصے میں استاد کے پاس آیا. کہنے لگا تم نے بڑا دھوکہ دیا مجھے, میری ساری زندگی برباد کر دی, کہتے تھے کہ یہ 10,000 کا, یہ 1,000 کا, یہ 1,00,000 کا, اور میں 2 روپے کے آلو جب خریدنے لگا تو اس کو قبول نہیں کیا, یہ کیا کر رہے ہو. استاد نے کہا بھائی یہ تو بتا تو کس بازار میں گیا تھا, کس بازار میں گیا تھا. کہنے لگا میں تو مدرکاری کی منڈی میں گیا تھا. وہ استاد ہنسنے لگا یہی تو تیری غلطی ہے, تیرے اشعار کا بازار وہ نہیں ہے, تیرے اشعار کا بازار تو آج شام میں بادشاہ کے دربار میں لگے گا, وہاں مشاعرہ ہے, وہاں جانا اور یہ قصیدہ پڑھنا, دیکھ تیرے اشعار کی کیا بھاؤ لگے گی. بادشاہ کے دربار میں سارے بڑے بڑے شعرا جمع ہوئے, یہ بھی ایک لڑکا گیا, سب اس کو دیکھ کے مذاق اڑانے لگے تو کیوں آ گیا. بادشاہ کی نظر جب اس پر پڑی تو بادشاہ نے پوچھا کیوں آیا ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اجازت ہو تو آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہوں وہ پیش کروں. جب اس نے قصیدہ سنایا تو سارے شعرا دنگ رہ گئے اس کی کلام کو, اس کی فصاحت کو, اس کے بلاغت کو دیکھ کر. بادشاہ نے 10,000 روپے, بہترین جوڑا, بہترین سواری سب دے کر آیا, سب دے دیے اس کو. خوش ہوتا ہوا سوچنے لگا واقعی میرے استاد نے سچ کہا ہے, ہاں یہ میری نادانی تھی کہ میں ان جواہرات کو لے کر ترکاری کے منڈی میں چلا گیا. دوستو بالکل یہی مثال ہے کہ ہم ان اعمال کا اندازہ اور ان اعمال کی قیمت اس دنیا کے بازار میں لگانا چاہتے ہیں. مسجد کے دن کے اٹھانے پر, سبحان اللہ کے پڑھنے پر, بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اندازہ اس دنیا کے بازار میں لگے. کیسے لگے گا, ارے ٹھہرو ایک اور بازار آنے والا ہے, جب وہ بازار آئے گا ان قیمت کا ایسا بھاؤ لگے گا اس دنیا کے سارے بادشاہ ہمارے غلامی کے بھی قابل نہیں رہیں گے. اس کا بازار تو کچھ اور ہے, اس بازار میں اس کی قیمت لگے گی, اس کا بھاؤ لگے گا. تو یہ جتنے فضائل ہیں یہ اس بازار کے لیے ہیں. تو اس لیے آدمی پورے یقین کے ساتھ, پوری بصیرت کے ساتھ ان اعمال کو کرنا ہے. تو ایک ادب یہ بھی ہے, ایک مسجد کا حق یہ بھی صفائی میں, کہ مسجد کے اندر بدبو نہ ہو, نہ بدبو کی چیز کھائی جائے, نہ باہر بدبودار چیزیں کھا کر مسجد کے اندر آئیں, نہ بدبو کوئی پیاز ہے, کوئی لہسن ہے, یہ چیز بھی نہیں کھانی چاہیے, فرشتوں کو تکلیف, اور نہ باہر سے, خصوصاً جو باہر سے کھا کر جو دھواں دار حضرات ہیں وہ باہر سے ہی صاف ہو کر آنا ہے, وہیں سے باہر سے صاف ہو کر, کہ بھائی فرشتوں کی جگہ ہے, فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ مسجد کے اندر دنیا کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے, مسجد کے اندر دنیا کی بات. جو باتیں باہر جائز ہیں وہ مسجد کے اندر ناجائز ہیں, جو باتیں باہر ناجائز ہیں وہ مسجد کے اندر حرام ہیں. جب کوئی بندے آپس میں دنیا کی بات کرتے ہیں, آپس کے مسئلے مسائل ہو, دین کے متعلق ہو, یہ لیکن دنیا کی بات جب ہوتی ہے, ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اس کو, یا حبیب اللہ, اللہ کے دوست خاموش بیٹھ جائے, اللہ کا گھر ہے. پھر جب بھی بات کرتا ہے تو دوبارہ اعلان, اس کو یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن, خاموش بیٹھ. جب تیسری مرتبہ بھی بات کرتا ہے تو فرشتہ آواز لگاتا ہے اس کو, یا لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہو تجھ پر, اب تو خاموش بیٹھ. اس لیے دوستو یہ مسجد کا حق ہے. اس آیت کے تحت چند باتیں میں نے مسجد سے متعلق عرض کی. مسجد کا بہت بڑا مقام ہے, مسجد کا احترام ہمیں کرنی چاہیے اور مسجد کی ضرورت کو ہمیں پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ذریعہ, اللہ جس کو ذریعہ بنا لے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے.
اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بندے بھی آگے بڑھے اور مسجد کے اندر کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو بھی، جو مسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن دلیل میں یہ آیت پیش کر رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، جو میں نے پڑھی. آپ کی بات بغیر دلیل کے بھی سچ ہے، اس لیے کہ مسجد کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے کہ مسجد میں آمد اور رفت لوگوں کی بڑھانا ہے. جو ماحول رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے، ایسا ہی ماحول دوسرے مہینوں کے اندر وہ فضا بنے. مسجد کے اندر تعلیم کا ماحول، مسجد کے اندر خدمت کا ماحول، مسجد کے اندر عبادت کا ماحول، یہ سارے انشاءاللہ مسجد آباد رہے گی اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کریں گے. جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا. تیسری بات کہ مسجد کے اندر پاکی صفائی کا خوب اہتمام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جتنے لوگ ہوٹل میں دیکھیں جا کر $10 کے لیے بجائے کس کا جھوٹا اٹھاتے ہیں. ہم تو اللہ کے لیے اٹھا رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے. بنیاد اللہ نے وہی ڈال دی، مسجد کی وہی خدمت کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین. یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اجر مجھے آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں چاہیے. نہ شکریہ چاہیے نہ جزاک اللہ چاہیے. لا نورید منکم جزا ولا شکورا، نہ شکریہ چاہیے نہ جزاک اللہ چاہیے. تو اس لیے دوستو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی ہمیں رعایت کرنی ہے، اس کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی بے حرمتی سے اور مسجد کی بے ادبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے کل پرسوں ایک دو دن جو ہے تھوڑا آرام کرنا ہے. اس لیے کل پرسوں دیکھیں گے انشاءاللہ، کل تو بیان نہیں ہوگا، پرسوں دیکھیں، اگر صحت ساتھ دے تو کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دو. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم سلطانك. اے اللہ سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے نمازوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ آخرت کی زندگی ہماری بنا دے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، نمازوں سے آباد فرما، قرآن کی تلاوت سے آباد فرما، ذکر سے آباد فرما، خدمت سے اور اکرام سے آباد فرما. اے اللہ مسجد سے محبت، مسجد سے تعلق نصیب فرما. میں اللہ جو یہ ہدایت کا مرکز ہے، اللہ یہاں کی ہدایت کے اثرات ہماری زندگیوں میں آئیں، ہمارے گھروں میں آئیں، ہمارے کاروبار اور ہماری ملازمتوں میں آئیں. اے اللہ اس کے فیصلے فرما، اے اللہ اس کے فیصلے فرما، اس کی بے حرمتی، بے عظمتی، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، مسجد کا اے اللہ احترام کر رہے ہیں، مسجد کی اے اللہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہماری آنے والی آخرت کی زندگی بنا دے. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال روزی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ الفعل میں قبول فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.